बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौफीक से एक नए मौजू को शुरू किया था कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुआशी तौर पर क्या होता रहा और पहले तो ये था कि इस्लाम ने मईशत का क्या तसव्वुर दिया, तो फिर उस सिलसिले में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की बहुत सी मिसालें आपके सामने रखी थी। फिर ख्याल आया कि क्यों ना इब्तिदा से ज़िक्र किया जाए कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल को खर्च करना और फिर उनके पास माल कहाँ से आता था, सोर्स क्या था, ये बहुत अहम चीज़। जाहिर है कि उनके पास माल आएगा तो ही खर्च करेंगे। हुकूमत के पास माल के ज़राए क्या थे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में जो सिक्के राइज थे, ईरान का सिक्का भी था, यमनी सिक्का था, ईसाइयों का सिक्का था और अरबों के अपने कुछ ममालिक के सिक्के थे, उस वक्त ये सारे इलाके अरब ममालिक की बजाय ईरान के तहत थे और बाज़ लोगों ने अपने सिक्के जारी किए थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बहुत अहम अकदाम उस सिलसिले में उठाए थे और एक सिक्के को मुतय्यन फरमाया था कि हमारी खरीदो फरोख्त इसमें होगी और बिल्कुल मना कर दिया था कि औरतें सिक्कों को नहीं ढालेंगी। चांदी और सोने के सिक्के होते थे, ख्वातीन के पास आते थे घरों में, तो उसको ढाल के फिर जेवरात बना लेती थीं और इससे कुल्लियतन मना फरमा दिया था कि हरगिज़ कोई ये काम न करे, इन सिक्कों को मार्केट में रहने दिया जाए। फिर ये गुजर चुका शायद कि आपने एक जगह पर पांव मारा था जोर से और आपने फरमाया था कि यह हमारा बाजार है और यहूदियों के बाजार में चूंकि खरीदो फरोख्त के बहुत से कायदे और कानून ऐसे थे जो अल्लाह ताला को नाराज कर देने वाले थे, तो आपने उनको मना कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मिजाज जिसको देखकर लोग ढल गए थे और जिसको देखकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अपनी ज़िंदगियों के खतूत मुतय्यन करते थे, वो ये था कि पैसा जोड़ने की बजाय मार्केट में आना चाहिए। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लाओ, अपने पास रखने की बजाय पैसे के ज़रिए चाहे तिजारत की जाए, ख़ा उससे सदका किया जाए, ख़ा उससे वो शरई फ़राइज़ अदा किए जाएं जो अल्लाह ने ज़रूरी करार दिए हैं, और सदक़े से मुराद नफल की चीज़ें हैं कि वो किया जाए। ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए ज़रूरी करार दिया था और इस बात का मिजाज बाकायदा बनाया था कि लोग सवाल करने और मांगने की बजाय अल्लाह की राह में पैसे को सर्फ करें। ये मिजाज था और इस मिजाज का नतीजा ये निकला कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहायत गिरां गुजरता था कि पैसे आ जाएं और घर में पड़े रहे। چنانچہ وفات کے دن بھی یہ حال تھا کہ وفات سے پہلے ایک مرتبہ چند دن پہلے 7 یا 9 درہم آ گئے یا کچھ سونا آ گیا، دونوں روایات آتی ہیں. تو فرمایا اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ لو اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ظاہر ہے پیسے بھیجنے تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ مصروف تھیں کیونکہ مہمان بہت آ رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، اور یہ بات آہستہ آہستہ لوگوں میں چل رہی تھی کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور وفات کی وجہ سے ہجوم بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ساری بیویاں آ جاتی تھیں، جمع ہو جاتی تھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا، ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ نے فرمایا آج رات میں کہاں رہوں گا. پھر جن کی بھی باری تھی انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں تشریف فرما ہوں گے. پھر فرمایا تو وہ خواتین سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں. تو سب نے اتفاق سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ضرور رہیں وہاں، ہمیں اس بات پر کوئی اشکال نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، یہ چیز بہت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. تو پھر پوچھا ایک دن، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں درہم دیے تھے کہ علی رضی اللہ ان کی طرف بھیجنے ہیں، ان کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا، میں گھر کے کاموں میں اتنا مصروف رہی. تو فرمایا لاؤ. اور یہ وفات سے صرف ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، پیر کے دن یہ چیز پیش آئی اور آپ نے وہ درہم اور جو کچھ بھی تھا اسے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا عائشہ اسے دیکھو، اگر یہ میں چھوڑ جاؤں اپنے گھر میں اور اللہ سے اس حال میں ملوں تو کیا اللہ مجھ سے نہیں کہے گا کہ وہ پیسہ جو اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے ہو کیوں؟ تو میں کیا جواب دوں؟ اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ کوئی چیز پاس نہ رہے. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا عصر کی نماز میں ایک دن کہ تم لوگ ٹھہرو میں آتا ہوں، چلے گئے. واپس تشریف لائے، نماز پڑھائی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات پیش آ گئی تھی. فرمایا وہ کچھ پیسے گھر میں پڑے ہوئے تھے، میں جب مصلے پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ وہ تو پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر کچھ ہو گیا مجھے تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے، تو میں نے چاہا کہ پہلے وہ پیسے خرچ کر کے آ جاؤں اور پھر اس کے بعد تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مزاج بن گیا تھا کہ جو پیسہ آ رہا ہے اسے کسی نہ کسی مد میں لگانا ضروری ہے، چاہے اس سے تجارت کی جائے، چاہے اس سے کچھ چیزیں خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دی جائیں، چاہے اس پیسے سے جو فریضہ اللہ نے مقرر کیا وہ کیا جائے، اور چاہے اس پیسے سے وہ نفلی صدقہ کچھ خیرات کریں، کوئی اچھی چیز بنا دیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ہاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کرنے کا تو حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ کچھ چیزیں آئی تھیں، مجھ سے فرمایا کہ وہ چیزیں کیا ہوئیں، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ پڑی ہوئی ہیں. فرمایا انہیں دو لوگوں کو، اور ظہر کی نماز تک میں نے سب کچھ بانٹ دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ اپنے گھر میں تو کپی میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے روشنی بھی ہونی چاہیے، تو میں نے پھر اپنی ہمسائیوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس کپی میں ڈالنے کو تیل ہو تو مجھے بھیج دو. ام المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ روایات ساری اس بات کو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مزاج خرچ کر دینے کا تھا اور لوگوں کو دے دینے کا تھا. پھر کہاں خرچ کرتے تھے بہت تفصیل ہے اس کی، بہت تفصیل ہے. اور بہت مرتبہ یہ فرمایا کہ غلام خریدو اور آزاد کر دو. اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 سے زیادہ آدمیوں کو غلامی سے نجات دی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب آخری مرتبہ آئے ہیں لوگوں کے سامنے بالا خانے میں، تو انہوں نے جو لوگ ان کے خلاف بغاوت کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے کوئی جمعہ خلافت کے بعد ایسا نہیں پڑھایا جس میں ایک غلام آزاد کر کے نہ آیا. جمعے کے دن نماز سے پہلے کوئی نیکی کر کے آنا، یہ اصل میں فلسفہ کیا ہے اور بات کہاں سے چلی ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی آتے تھے اور سوال پوچھتے تھے. اب انہیں کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا تھا، نہ عمل کرنا ہوتا تھا، نہ کوئی فکر کی بات تھی، ایسے ہی جو منہ میں آیا پوچھ لیا. تو یہ جو سوالات کی کثرت تھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے، بلکہ ایک دن یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو بیکار کے سوالات کرتے ہیں اور جو مال کو ضائع کرتے ہیں اور جو بحثیں کرتے رہتے ہیں. ایک اصول کی بات بتا دی کہ یہ چیز ہے، اب اس پہ بحث کرتے چلے جانا کہ یہ چیز ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. تو جب یہ زیادہ بڑی حد سے اور اذیت پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بھی آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئے تو پہلے صدقہ کر کے آیا کرو، سوال سے پہلے صدقہ کیا کرو. اب وہ پیسے خرچ کر کے سوال کرنا، یہ ذرا سا گراں گزرا منافقین پہ، تو نتیجہ یہ کہ سوال کرنے والے کم ہو گئے. یہ ناسخ اور منسوخ کے متعلق کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، انہیں اس آیت پر بھی غور کر لینا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہلا آدمی ہوں جو اٹھا اور قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا، میں نے صدقہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کچھ سوالات دریافت کیے. ناسخ اور منسوخ کو نہ ماننے والے اس آیت پر غور کریں کہ اس میں حکم یہی ہے نا. ناسخ اور منسوخ کوئی تاریخ میں تھوڑی ہوا کرتا ہے. مثلا تاریخ میں یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، اب کوئی کہے اس نام کی شخصیت ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو کینسلیشن کس فیلڈ میں ہوتی ہے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ نہیں. ایک آدمی کہے کہ فلاں اور فلاں سال میں سورج نہیں تھا، طلوع ہی نہیں ہوا، تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. نسخ ہمیشہ احکامات میں ہوا کرتا ہے کہ ایک حکم آیا پھر کسی دوسری آیت نے اس حکم کو کینسل کر دیا. یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل اس کے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاؤ، اللہ کے سامنے کچھ خرچ کر کے جایا کرو. منافقین کی بندش ہو گئی. اور ہوا یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کیا، پھر آہستہ آہستہ یہ بات ختم ہو گئی، منافقین بھی رک گئے اور صرف وہی مخلص اصحاب رضی اللہ عنہ رہ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی کوئی کام کی بات پوچھتے تھے. اب اس آیت پر باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو وفات سے پہلے بھی تھے، کس کس نے عمل کیا؟ اس آیت کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے، آزادی سے سوال کرتے تھے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ کا حکم تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل نے اس آیت کے حکم کو فرض کے درجے سے کم ختم کر دیا، ورنہ تو وفات تک سوال ہوتے رہے. سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ وفات سے پہلے میں نے یہ پوچھا، یہ پوچھا، یہ پوچھا، تو یہ حکم کہاں گیا؟ آیت تو ابھی تک موجود ہے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، وہ حکم کہاں گیا؟ وہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ تو اس لیے ناسخ اور منسوخ کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں اور ہم قرآن کو پورا مانتے ہیں، اور یہ تو جو نسخ کے قائل ہیں اہل السنہ وہ بھی پورا ہی مانتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے بھی اسی موقف کو لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ناسخ اور منسوخ اور یہ مباحث نہیں ہوئی، حالانکہ قرآن کی کتنی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، مگر اس کے حکم پر اب عمل کیا بھی نہیں جا سکتا اور کوئی کرتا بھی نہیں۔ عدت کی آیت نازل ہوئی کہ عورت ایک سال تک عدت گزارے، اب کہاں گئی بات؟ پھر آیت نازل ہوئی کہ اگر وفات ہو گئی ہے تو 4 مہینے 10 دن تک، اگر وہ امید سے ہے تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، اور تیسری آیت پھر نازل ہوئی کہ اچھا وہ ایام وغیرہ ان حالتوں سے فارغ ہو چکی ہیں تو 3 مہینے۔ ان تینوں آیات نے وہ جو ایک سال والا حکم تھا اسے منسوخ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا ہے کہ قرآن کریم کی 5 آیات تھیں جو منسوخ تھیں اور میں نے انہیں حل کر دیا ہے، انہوں نے حل کیسے کیا؟ انہوں نے کہا یہ پہلے پہلے فرض تھا، اب بھی اگر کوئی عورت ایسے کر لے، اس آیت پہ عمل کرے تو مستحب ہے، تو فرضیت سے کینسل ہو کے استحباب پہ تو آ گئی، حکم کی وہ اہمیت تو نہ رہی جو فرض ہونے کی صورت میں تھی۔ تو اسی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایسے حل کیا ہے باقی 4 آیات کو بھی، مگر اصل بات یہی ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ تھا، جاری رہا۔ قرآن میں اب بھی ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت اللہ نے منسوخ نہیں کی، لیکن وہ حکم جو اس وقت فرض اور قطعیت کے درجے میں تھا وہ اٹھ گیا۔ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حکم دیا کہ تم سوال کرنے جاؤ تو کچھ خرچ کر کے جایا کرو، اس سے مفسرین اور اقابل نے یہ سمجھا کہ جمعے کے دن جب ہم دعا مانگنے کے لیے اللہ کے ہاں جائیں، عید کے دن مانگنے کے لیے جائیں، تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر دینا چاہیے، ایسے نہ ہو کوئی فضول بات دعاؤں میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے پہلے کچھ خرچ کرنا چاہیے تھا، اسی طرح اللہ کے حضور میں جانے سے بھی پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس پہ حملہ کرنا تھا تو وہ انہوں نے مشورہ کیا، جو ان کے اصحاب تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، انہوں نے اسی آیت کو پڑھا ان کے سامنے اور کہا کہ آج جمعہ ہے اور لڑائی کل یا آج شام کو شروع ہوگی عیسائیوں سے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے جب جائیں تو کچھ صدقہ کر کے جائیں، تاکہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے۔ یہی شیخ کا بھی حال تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو دوست اور ان کے خادم تھے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے شیخ کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ جمعے کی نماز سے پہلے صدقہ کر کے جایا کرتے تھے اور بتاتے تھے ہمیں کہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے اللہ سے کچھ نہ کچھ صدقے کے ذریعے قرب کی امید اور توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے لیے مواقع بھی بتا دی، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، اور متعین کر دیا کہ کون مانگ سکتا ہے۔ مانگنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو لوگوں کو یہ بتائی کہ لوگوں دیکھو، مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جس انسان کو اللہ نے اتنا کھانے کو دیا ہے کہ 3 دن وہ گزار سکتا ہے، اس کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں۔ یہ بتا دی، قرض کی مذمت فرمائی کہ قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے بغیر ضرورت کے۔ پھر جب خرچ کرنے کا ذکر آیا تو غلاموں کی آزادی پہ خرچ کرو، اور غلاموں کی آزادی پہ مسلمانوں نے بہت خرچ کیا، حتیٰ کہ افریقہ جو ہے جب فتح ہوا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے جو گورنر تھے انہوں نے لکھا کہ ہم جو زکوٰۃ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، بیت المال میں زکوٰۃ آ کے بند پڑا ہوا ہے وہ مال، اور خرچ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ شہر نہیں ملکوں کے ملک ایسے تھے جہاں کوئی غریب تھا ہی نہیں، ہم پیسہ کہاں خرچ کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ اور غور کرو، تحقیق کرو، اگر پھر بھی کوئی نہیں ملتا تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس سے منڈیوں میں جاؤ، پیسہ لے کے غلاموں کو خریدو اور آزاد کر دو. عوام اور حکمران، ان کے باہمی اعتماد کی بہت مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں اور بنو امیہ کے دور، کیا بنو عباس کے دور تک چلے جائیں، دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہے کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور حکومت کو اعتبار ہے کہ ہمارے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. یہ اعتماد بہت بڑا سرمایہ تھا، کہ اعتبار تھا جو یہ خرچ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک خرچ کر رہے ہیں، وہاں والے بھی یہاں والے بھی دونوں طرف. اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تاریخ میں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی اس کی بہت بڑی مثال ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے لیے جو اصلاحات کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، لوگوں کو پورا اعتبار تھا کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے معاشی طور پہ ٹھیک کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں شہروں کے شہر خالی تھے اور کوئی مانگنے والا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے لیے جو چیزیں متعین کر دی تھیں ان میں لوگوں کا بتا دیا تھا کہ یہ افراد ہیں جن کی مدد کی جائے. سلی غطفانی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن آئے اور جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا اٹھو سلیق اور دو رکعتیں پڑھو. لوگوں نے دیکھا سلیق کی طرف، پھٹے پرانے کپڑے، پھر اگلے جمعے. یہاں پر پہنچ کے بحث ہوئی ہے کہ جمعے کے دن جب آدمی مسجد میں جائے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو کیا وہ دو رکعتیں پڑھے؟ اہل حدیث حضرات اسی پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو. سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کہا ہے کہ دو رکعتیں پڑھے. یہ سمجھ کی سطح کا فرق ہے. الفاظ یہی ہیں کہ سلیق اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو، یہ سمجھنے کی سطح کا فرق آپ دیکھیں. فقیہ نے جب اس حدیث پہ غور کیا، فقہا نے، تو انہوں نے کہا یہ سلیق غطفانی کو ہی ہمیشہ کیوں فرماتے رہے کہ دو رکعتیں پڑھو، اور کسی سے کیوں نہیں کہا؟ اور بھی کئی جمعے تک مسلسل. اس کا مطلب ہے خاص کوئی بات تھی. اب خاص کوئی بات تھی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آیا نا حدیث میں کہ ان کے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایسا حال تھا، خستہ حال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس کی مدد کرو. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ حدیث سلیق تک ہی محدود ہے. باقی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ہر آدمی کو ایسے کرنا چاہیے کہ دو رکعتیں پڑھنی چاہیے. یہ سمجھ کا فرق کیا، اجتہاد کا فرق. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیق ان کے متعلق فرما دیا. مدینہ منورہ میں جو ہجڑے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکانات متعین کر دی اور فرمایا شہر سے باہر ان لوگوں کو گھر دیے جائیں، اور گھر دے دیے گئے. اور آپ نے فرمایا تم جمعے کے دن آیا کرو مدینہ منورہ میں، نماز ہمارے ساتھ پڑھو، اور جمعے کے دن فرمایا مسلمان تمہاری مدد کریں گے، ہفتے بھر کی ضروریات خرید کے واپس چلے جایا کرو. اس لیے یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں ان کی امداد کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور لوگ بڑا برا رویہ اختیار کرتے ہیں جہالت کی بنا پر، کہ انہیں دیکھ کے ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اگر وہ مانگ رہا ہے تو اسے کچھ دے دیا جائے، اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے. بس حکمرانوں کو بھی توفیق نہیں کہ انہیں شہروں سے باہر کوئی بستی، کوئی جگہ بنا دیں کہ آپ لوگ یہاں رہیں بس، اور مانگنے کی آپ کو آزادی، اور گورنمنٹ ان کے لیے کوئی چیز مقرر کر دے کہ ہم ہر مہینے مت مانگو، ہم تمہیں یہ پیسے دے دیا کریں گے. یہ ساری اصلاحات وہ ہیں جو شریعت نے لوگوں کے لیے کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال خرچ کرنے پر برابر آمادہ کرتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مقرر کر لیا تھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کون آدمی کتنے مہمان اپنے ساتھ لے جائے گا جن کو آج کے دن مزدوری نہیں ملی۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کئی برس تک روزانہ 70-80 آدمی اپنے ساتھ لے جاتے، روزانہ 70-80 آدمی کو کھانا کھلانا، اس کے لیے ایک بجٹ چاہیے، اور ان کی تجارت بھی اتنی بڑی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پابندی سے وہ دودھ بھیجتے تھے، لے کے آتے تھے، نوکروں نے دودھ اٹھایا ہوتا تھا، کہتے تھے کہ گھر میں بھیجو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب معاشی طور پہ اس دور کی ایکٹیویٹیز بھی تھیں، اور جتنے بھی سکے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سکوں کو توڑنے سے منع فرما دیا، اور دوسرے متعین بھی فرما دیا کہ یہ سکہ ہے، اس وزن کا ہے، اس وزن میں تغیر پیدا کیا تھا پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے کہا مہنگائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ہو گئی تھی۔ یہ کئی جگہ آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی حکومت میں مہنگائی بہت بڑھ گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کا اقرار برسر منبر کیا، انہوں نے کہا حضرت کے زمانے میں تو بہت ہو گئی تھی، میں نے اسے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا پھر بھی مہنگائی ہے، اور لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 800 درہم دیے جاتے تھے دیت میں، میں اسے 1200 مقرر کر رہا ہوں، اور تغیرات بھی، اور وزن کی سکے کی قیمت کو گرایا۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں سکے کی قیمت کو بلند کیا، اور انہیں سارا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ عنہ کے زمانے میں سکے کا وزن یہ ہوتا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا، اور پھر ان کے بعد میں دوبارہ اسے بلٹا رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشی حالات اب مضبوط ہو گئے، ہم لوگ اب اچھے ہو گئے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو ضرور ہمیں اطلاع کرے، ہم اس کے ممنون رہیں گے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس زمانے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں سکے کے کم کرنے کا، وزن کے کم کرنے کا اور بڑھانے کے جو اثرات پبلک پر پڑتے ہیں کسی اور نے محسوس کیا ہو۔ جہاں تک پڑھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے غور کر کے سکے کے وزن کو گرا دیا، یہ پالیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں، ایسے ہی ہوتا رہا۔ سوال یہ بہت اہم اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آمدن کے ذرائع کیا تھے، اسٹیٹ کو پیسہ کہاں سے ملتا تھا۔ اس سلسلے میں پہلی بات ہم نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، اور جو آدمی بھی ایمان اس میں ہے وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے کتنے تغیرات اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا ہے۔ تو دعاؤں میں کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ سے مانگتے ہی رہے۔ یہاں تک ایک دعا میں ذکر کیا کہ اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے خوشحالی مانگی تھی، میں مدینہ منورہ کے لیے خوشحالی مانگتا ہوں، اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں تجھ سے مانگی تھیں، میں مدینہ منورہ میں ان وزنوں کا نام لے کے، جیسے کلو گرام وزن ہے، جیسے سیر ہے، من ہے، فرمایا اللہ اس کو دگنا کر دے ہمارے مدینہ کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبائل ایسے تھے جن سے وصول کیا ہے، ان میں ایک تو جوہینی تھے، جوہینا قبیلہ بہت جگہ پر رہا ہے، یہ مصر میں بھی جوہنی رہے ہیں، شام میں بھی رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بھی رہے ہیں، حجاز میں رہے ہیں۔ حجاز میں جو حصہ ان کے پاس آیا تھا اس میں 3-4 چیزیں بہت زیادہ تھیں ان جوہنیوں کے پاس، ایک تو سونے اور چاندی کی کانیں آ گئی تھی، سعودیہ میں مختلف جگہ پر سونے کی کانیں پائی جاتی تھیں، ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر جوہینا کا قبضہ تھا، اور ان کے پاس پتھر کی کانیں آ گئی تھیں جیسے کسی کے پاس سنگ مرمر کی کان. اور ہمارے اس دور میں ایک ایک چیز ایسی ہے جس سے پوری مملکت چلتی. ہم نے خود دیکھا ہے, ہالینڈ کو دیکھ لیں, سویڈن کو دیکھ لیں, گائے کی پروڈکٹس پہ پورا ملک چل رہا ہے, جو ان کی تجارت ہے خشک دودھ کی, اور مختلف پروڈکٹس جو گائے کے دودھ سے بنتی ہیں پورا ملک اس سے گویا کہ چل رہا ہے. ملک کی بہت بڑی ریڑھ کی ہڈی وہ گائے کا دودھ ہے جس کے ذریعے وہ ملک کو چلا رہے ہیں. ایک پھول ہے ٹیولپ, اس پھول پہ ملک چل رہا ہے. لائیڈن یونیورسٹی میں جانا اور رہنا جن دنوں میں ہوا, ہم دیکھتے تھے کہ فصلوں کی فصلیں کاٹتے ہیں, یعنی بہت بڑے بڑے قطعے ہیں اور ان میں ساری زمین پہ پھول لگے ہوئے ہیں, کاشت کیے ہیں انہوں نے. وہ پھول وہاں سے کٹیں گے مقررہ وقت پہ, مقررہ وقت ایئرپورٹ پہنچیں گے, وہاں سے فلائٹ میں لے کے وہ لندن چلے جائیں گے, فلاں جگہ چلے جائیں گے, فلاں جگہ چلے جائیں گے, اور وہاں پہ بیچ کے دوبارہ اس فلائٹ سے واپس آ جائیں گے, اور یہ تجارت ہو رہی ہے اور ملک چل رہا. کوئی بددیانتی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو ملک نے تو چلنا ہی ہے. اسی لیے اگر ہمارے کسی بیان کے جملوں سے یہ بات یعنی پتہ چلتی ہو یا یہ بات کی طرف اشارہ ہو کہ یورپ اور امریکہ میں وہ سسٹم نہیں ہے, وہ غلط ہے. جس نے بھی تاثر لیا ہے امریکہ میں, یورپ میں اب تک اپنی عوام کا وہ خیال رکھتے ہیں, کئی سو پاؤنڈ مقرر کر دیتے ہیں 16 سال کی عمر تک. کتنے سو؟
77 پاؤنڈ پر ویک.
77 پاؤنڈ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے 77 پاؤنڈ وہ مقرر کر دیتے ہیں, 77 پاؤنڈ, اور 16 سال کی عمر تک اسے دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے اسلام سے سیکھی ہیں. اسلام سے کہاں سے سیکھی ہیں یار؟ یہ وہ باتیں ہیں جو عقل پر مبنی ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو اہل عقل نے اپنے پاس سے اپنے اپنے ممالک میں ایجاد کی ہیں. اسلام نے بھی اس سسٹم کو دیا اور مسلمان کرتے تھے, لیکن اتنے زیادہ اسباب اور ذرائع کم تھے کہ جرمنی اور فرانس میں جب سیلاب آتا تھا, اب بھی آتا ہے, اس زمانے میں بھی آتا تھا, تو یہ گورے جو تھے بنو عباس کے پاس آتے تھے اور ان سے آ کر پیسے مانگتے تھے, تو یہ ان لوگوں کی مدد کرتے تھے سیلاب نے جنہیں تباہ کر دیا. ایک دن عباسیوں کے ہاں جب آئے تو غالباً خلیفہ ہارون رشید عباسی نے, اس نے کہا ایک چیز طے کر لو کہ تم ہر سال آؤ گے اور ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, بس اتنا سونا دے دیں گے, اس سونے سے کام چلاؤ. پھر یہ طے ہو گیا تھا اور اس کی مقدار بھی لکھی, اب تو مدت ہوئی پڑھے ہوئے اسے, طبقات ابن سعد میں اور کتاب الخراج میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی, اور مسلمانوں نے جو غیر مسلموں پر احسانات کیے ہیں اس کے ریکارڈ بھی ایک جگہ کرایا ہے کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا, اس میں بھی ہے یہی بات کہ کیا کیا کتنے وزن کا سونا اور چاندی انہیں دیا جاتا تھا. اور جب یہ چیزیں پہنچی ہیں تو حتیٰ کہ لندن کے اس زمانے کے جو نواب تھے انہوں نے سونا بھیجا, اور مسلمانوں کے سکوں کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بھیجا سونا بغداد میں اور کہا کہ ٹکسال میں میرے نام کا سکہ اس طرح ڈھال دو. اب گورے ہیں سارے, ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس نواب کی تصویر بنی ہوئی. یہ لندن میں ابھی تک موجود ہے, میوزیم میں ہم نے خود دیکھا. تو یہ سب چیزیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں. ایک ایک چیز پہ اگر ملک اب چل سکتا ہے تو اس زمانے میں کیوں نہیں چلا ہوگا بھی. جوہینیوں کے ہاں تینوں چیزیں تھیں, بہترین پتھر, اس کے ساتھ سونا اور چاندی, اور یہ نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تجارت بھی کرواتے تھے, لوگوں کو پیسے بھی دیتے تھے. ایک تو بڑا ذریعہ یہ تھا. دوسرا بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ کانیں تھیں جو قبلیہ کہلاتی تھی. قبلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور ینبو اب بھی ہے وہ شہر, اس کے درمیان میں جو فاصلہ تھا اس میں کانیں تو تھیں, وہ پھر بات کرتے ہیں, لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا. یہ کئی سو میل کا علاقہ چاروں طرفیں اگر شامل کر لی جائے, ڈائریکٹ نہ جایا جائے بلکہ ساری اطراف بھی اس میں شامل کر لی جائیں, یہ غلے کا بہت بڑا سورس تھا. غلہ یہاں سے آیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس غلے سے ملک چلا کرتا تھا, اس غلے کی تقسیم ہوتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ اس کے متعلق فرمایا ہے, ان کے یہاں بھی آیا کرتا تھا. تو بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا تھا. مدینہ منورہ سے ینبو کا جو علاقہ ہے اس کی دو اطراف تھیں, ایک طرف جہاں پر چڑھائی تھی اور ایک طرف جہاں پر اترائی تھی. تو مدینہ منورہ سے متصل ینبو کی طرف جو جگہ جاتی تھی وہاں پہ غور ایک وادی تھی. غور کہتے ہیں اس زمین کو جس سے پانی نہ نکلے. افغانستان میں ایسا علاقہ, یہ غوری جو کہلاتے ہیں نا, یہ سب اس غور کے ہیں. اور غور اسے اس لیے کہتے تھے عرب کہ اس میں کوئی پانی ہے ہی نہیں, کئی فٹ تک گزوں کے حساب سے وہ نیچے چلے جاتے تھے, پانی نہیں ملتا تھا. تو غور سے علاقے سے آتی تھی چیزیں, غالباً وہ بارانی زمینیں ہوتی ہوں گی یا جو کچھ بھی ہوتا ہوگا, لیکن یہاں کا غلہ بہت بڑی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تھا. تیسری چیز بنو سلیم تھے, بنو سلیم یا بعض نے بنو سلیم اسے لکھا ہے. یہ علاقہ تھا اور یہ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے قبیلے تھے. سونا چاندی اور رساس سیسا ان کی کانیں تھیں, اور سونا چاندی اور رساس سیسا یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتی تھیں, مارکیٹ میں بھیجی جاتی تھیں, وہاں تجارت ہوتی تھی, اور اس سے جو نفع ہوتا تھا وہ واپس آتا تھا. اور مدینہ منورہ میں تجارت بھی چلتی تھی, سب چیزیں چلتی تھیں. عام حالات میں لوگ انہیں خریدتے تھے, برتن بناتے تھے, مختلف چیزیں بناتے تھے, پتھر سے برتن بناتے تھے اور تجارت کرتے تھے. عملاً یہ تھا کہ سارا سال ایک کارواں چلتا تھا. آپ کبھی غور کریں, اب بھی ایک قافلہ سارا سال چلتا ہے اور وہ کتابوں کا میلہ ہے. یہ پبلشرز جو ہیں یہ پورا سال کتابوں کی تشہیر کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ میلہ حجاز سے شروع ہوگا ذی‌الحج میں, پھر وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے, پھر شام چلے جائیں گے, پھر مصر چلے جائیں گے, پھر دبئی میں لگے گا, ایران میں لگے گا, مئی میں ایران میں آ جاتا ہے. یہ سارا سال 12 مہینے یہ پبلشرز اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک مرتبہ چھوٹے پیمانے پہ یا دو مرتبہ لگا, لیکن بہت چھوٹے پیمانے پہ. اب یہ دبئی میں جو 2020 میں لگ رہا ہے وہ بہت بڑا میلہ ہوگا, جہاں پر ہزاروں کے حساب سے پبلشرز آئیں گے اپنی اپنی کتابیں دے کے. وہ قدیم زمانے میں تھا قبیلہ, ویسے ہی کرتے تھے, اور ہوتے ہوتے آخر پہ حج کے موسم پہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو مکہ میں تاجر اس زمانے میں خریدتے تھے بیچتے تھے. یہ وہ قبیلہ ہوتا تھا یا وہ مختلف افراد جن کا تعلق ہی تجارت سے تھا, اس تجارت کے ذریعے مسلمان مال کماتے تھے, اور یہ ایسا قبیلہ تھا جو ہمیشہ چلتا رہتا. کتابوں کے حوالے سے اسلام آباد میں اس وقت جو تجارتی مراکز ہیں ان میں سینٹورس کا بڑا نام ہے. کبھی آپ گئے ہوں تو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, اور اتنا بڑا مرکز ہے کہ زندگی کی ضروریات کی اکثر و بیشتر اشیاء اس میں مل جاتی ہیں. کسی وجہ سے گئے تھے اور اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے فلور تھے دیکھتے رہے کہ کتابوں کی کوئی شاندار دکان مل جائے, نہیں ملی. ایک دکان, دو دکانیں بچوں کی یا چھوٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, جسے واقعی دکانداری کہا جاتا ہے نا, وہ تو شرٹس کی تھیں, پینٹس کی تھیں, وہ جدید آلات زرق برق چیزیں ان کی تھیں. کتابوں کی پورے پلازا میں کوئی ایک بڑی دکان نہیں ملی جہاں پہنچ کے ذرا تسلی ہوتی کہ دیکھو کتنی اچھی کتابیں لائی ہیں. یہ ہے ہماری قومیت کا عکاس نظارہ, اور یہ ہے جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. کبھی سوچے آدمی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی کتابیں لینے نہیں جاتا, وہاں کوئی کتابیں دیکھنے نہیں جاتا. میرے خاص پین کی ضرورت تھی, قلم کی, تو اس کے لیے گئے. خیر وہ پین ملا نہیں, اگرچہ پین اور بہت سے تھے, قلم بہت سے تھے, وہ نہیں ملا. مگر اس بہانے ساری زیارت ہوئی جو ان مقدس مقامات اور مقدس دکانوں کی, سوائے اس کے کہ عیاشی کے سامان ہیں, مغرب کی تہذیب کے سامان ہیں, اس کلچر کے سامان ہیں جو بالآخر وہیں پر لے کے جائیں گے جہاں پر وہ لوگ پہنچے ہیں یا پہنچ کے انہوں نے ایجادات کی ہیں. باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے مطالعے اور علم میں اضافے کا سبب بنے. یہ ہمارا مزاج ہے, یہ سوچنے کی. آپ خود کبھی جائیں تو آپ اس بات پہ غور کیجئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے, تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو کیوں کوئی آدمی وہاں جائے. اور اس کی بجائے آپ جو یورپ اور امریکہ میں سٹورز میں چلے جائیں اور کتابیں اور لائبریریز اور اتنی دکانیں اور اتنی چیزیں ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ کیا پڑھنے میں اتنے پیوست ہیں. تو اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قافلہ چلتا تھا, حجاز سے چلتا تھا حج کے زمانے میں, اور پھر یہ تجارت کرتے چلے جاتے تھے, اور اس تجارت میں مسلمان بھی جاتے تھے. اور یہی وہ شاہراہ تھی بہت بڑی. جب سعد رضی اللہ عنہ آئے ہیں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے, تو اپنے دوست کے ہاں ٹھہرے ہیں امیہ کے ہاں, تو امیہ کے لیے تو مصیبت بن گئی. اس نے سوچا کہ اب سعد آ گئے ہیں, مہمان ہیں, پرانی دوستی ہے, انہیں اب میں نکال بھی نہیں سکتا, اور خود انہیں لے کر حرم میں چلا جاؤں طواف کرانے کے لیے تو یہ بھی رسک نہیں لیا جا سکتا. تو انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ساتھ ٹھہرو, اور عین بھری دوپہر میں چلے جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے, گرمی تھی شدید, اور ہوا وہ جو اللہ کو منظور تھا اور ابو جہل آ گیا. صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی روایات میں تشریحات میں آتا ہے کہ اس نے جو سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ تو بہت بولنے لگا. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہو, اور تم اگر مجھے عمرے سے روکو گے نا تو تجارتی قافلہ جو چلتا ہے سال میں, میں مدینہ منورہ میں اس راستے کو بند کر دوں گا, اس شاہراہ کو کاٹ دوں گا, اور یہ سارا بزنس اور نفع رہ جائے گا تمہارا. امیہ نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا, امیہ ایسی بات نہ کرو, یہ خود بھی مرے گا اور تمہیں بھی مروائے گا, تم بھی اسی کے ہاتھوں قتل ہوگے. اس نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ ان کا, ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ امیہ کی بیوی کو جب اطلاع ملی تو بدر کے موقع پہ اس نے روک لیا, اس کا امیہ نہ جا, تمہیں پتا نہیں تمہارے دوست نے کیا کہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے, ان کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے تو واپس نہیں آئے گا. اس کا نہیں نہیں, قوم کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے لیے جنگ کس نے لڑنی ہے, یہ وہ, اور چلا گیا. اور ہوا وہی اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو جو مین شاہراہ تھی اس پہ وہی تجارتی قافلہ چلا کرتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں سے پیسے آتے تھے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, وہ یہ کانوں کا سامان تھا, سونا, چاندی, اچھے پتھر اور سیسا. اور پانچویں چیز ان بنو سلیم کے پاس جو کانیں تھیں اور کچھ حصہ اس کا جوہینا کے پاس بھی تھا, وہ لوہا تھا. اس سے جو لوہا برآمد ہوتا تھا اور لوہے کو پگھلا کر جو بڑی بڑی چیزیں وہ بناتے تھے وہ مسلمانوں کا اثاثہ تھا. ظاہر ہے اب اس زمانے میں چلے جائیں, بعد میں کر لیں. اس زمانے میں اگر آپ چلے جائیں تو لوہے کی چیزیں, لوہے کا استعمال آپ کبھی برطانیہ میں دیکھیں کتنا زیادہ ہوا ہوا ہے. لوہے کے پل بنے ہوئے ہیں, سٹینڈز بنے ہوئے ہیں. تو لوہا بہت بڑی اور قیمتی دھات سمجھا جاتا ہے. لوہا تھا ان کے پاس اور لوہے کو پگھلاتے تھے. مدینہ منورہ میں بھٹیاں لگی ہوئی تھیں, لوگوں نے اپنی ذاتی بھٹیاں لگا رکھی تھیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ لگا لی تھی ایک بھٹی. اسی طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس لوہے سے مختلف برتن بناتے تھے, تیر بناتے تھے. سب سے زیادہ جنگی سامان بنتا تھا, اور جنگی سامان جتنا بکتا تھا اور جتنا عربوں کو قبیلوں میں اس زمانے میں تلواریں اور تیر اور وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں تھیں بڑے پیمانے پر لوگ لیتے تھے. حتیٰ کہ ایسے سردار تھے کہ اس کا ذاتی اسلحہ خانہ تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہجرت کیا مہاجرین میں سے, دو بھائی تھے, دو دوست تھے جن کا ذکر ملتا ہے مسلم میں, ان کا اپنا ذاتی اسلحہ خانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور بعد کی جو غزوات ہوئے ہیں وہاں تشریف لے گئے ہیں, اور اس وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے, اس وقت غالباً کافر تھے, انہیں کہا کہ آپ اپنے اسلحہ خانے میں سے یہ چیزیں ہمیں دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ غصبن یا محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد, غلبے کے بعد, یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے لوٹ لیں, میرا ذاتی اسلحہ خانہ آپ لوٹنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بل آر یا تم مضمونہ, یہ میں رعایت قرض کچھ دنوں کے لیے لینا چاہتا ہوں, اور جو اس میں نقصان ہو جائے گا, آپ کے تیر آپ کی تلواریں جو ضائع ہو سکتی ہیں میدان جنگ میں, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو اتنے ہی اسلحہ ہم پھر دوبارہ دے دیں گے. ان سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ اسلحے کی کتنی خریداری ہوتی تھی. منڈیاں لگتی تھیں, لوگ جاتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. حتیٰ کہ وفات کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے, تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو باقاعدہ طور پر تین حصوں میں تقسیم کر دی. انہوں نے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا جتنا بھی مال آتا ہے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں اس میں ایک حصہ غلاموں کی آزادی کے لیے صرف کروں, پیسے خرچ کروں اور غلاموں کو آزادی ملے. یہ آزادی کا اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا, اس کا تصور بچے کے دماغ میں وہاں تھا, اس ماحول اور اس سوسائٹی میں. منع کر دیا تھا کہ کوئی کسی کو غلام بنا ہی نہیں سکتا, چھٹی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ ہی کاٹ دی تھی اس غلامی. فرمایا ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ میدان جنگ میں اگر کافر تمہارے مقابلے میں آئیں اور تمہارے قیدی بن جائیں تو اب ان تم غلام بنا سکتے ہو, کیونکہ واپس بھیجیں تو پھر دوبارہ چڑھ کے آئیں گے. قتل کر دیں تو قتل کرنے سے انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. کیوں, کیا وجہ کیا اس کو قتل کرنے کی, کوئی ایسی بات نہیں, باقی رکھیں اور ان سے نفع اٹھائیں. یہ پھر غلامی کی صورت تھی. فرمایا بس ایک ہی صورت یہ رہ گئی ہے, اور دوسری صورت یہ تھی کہ منڈیوں میں جو غلام بکنے آتے تھے, افریقہ سے غلام بنا لیے, کسی نے پکڑ لیے, آ کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیے, تو منڈی لگتی تھی. لوگوں کو پکڑ کے اور غلام بنا کر بیچ دینا امریکہ کب تک کرتا رہا ہے, اس کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے اس کی بھی جڑ کاٹ دی کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو کسی کو آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنائے. اور یہ حریت اتنی زیادہ تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ, زہرہ رضی اللہ عنہ آئے, اور ان کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں اپنے گاؤں کی سبزیاں وغیرہ لے آتے تھے. پہلے بازار جاتے تھے, چیزیں بیچتے تھے، پھر واپسی پہ پیش کرتے تھے کہ یہ. تو آپ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ تم ہمارا ہمارے لیے گاؤں ہو اور ہم تمہارا شہر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابن منگوایا، مختلف چیزیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کس کے لیے آپ نے منگوایا؟ وہ آئے گا تو میں بھی اسے دوں گا. شہر کی چیزیں اس کے لیے رکھی. اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہ بھرے بازار میں وہ کھڑے کوئی چیز بیچ رہے تھے، آپ گئے اور پیچھے سے اپنا ہاتھ ان کے آنکھوں پر رکھ دیا اور کہا یہ غلام ہے، کوئی اس کو خریدتا ہے. وہ ہڑبڑا گئے، کہنے لگے میں آزاد ہوں، مجھے کون غلام بنا سکتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ کہا تو آواز پہچان گئے اور اپنا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہاں تو بھاگ رہے تھے کہاں بالکل پیچھے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے لگے کہ میرا جسم ان کے جسم سے مل جائے. اس میں بھی یہ آتا ہے غلامی کے تصور کے متعلق کہ کوئی عرب کیسے غلام ہو سکتا ہے. ان دونوں مواقع پہ، یعنی جنگ کے ذریعے بھی کہ بس ایک طریقہ وہ رہ گیا ہے، اور ایک یہ کہ کہیں سے اور سے آتے ہیں بک کے بنے ہوئے، تو چلو بس ٹھیک ہے انہیں خریدو اور آزاد، انہیں خریدو اور آزاد، خریدو اور آزاد کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے سود حرام فرمایا تھا، ایک مرتبہ اعلان کر دیتے کہ غلاموں کو گھروں سے نکالو، مرد اور عورتیں، باندیاں اور غلام سب آزاد ہیں، پورا عرب معاشرہ ہل کے رہ جاتا، چل نہیں سکتی تھی بات. سوسائٹی قبول ہی نہ کرتی، قبول بھی کر لیتی تو چل نہیں سکتی. ہر گھر میں غلام ہوتے تھے، ہر گھر میں باندیاں ہوتی تھیں، ایک پورا سسٹم چل رہا تھا. اس لیے تدریجن اسے ختم کرنے کے احکامات ارشاد فرماتے رہے. تو یہ آتے تھے، بکتے تھے، اس تجارت سے نفع ہوتا تھا. یہ سورسز سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کروں. ایک سورس، ایک چیز تو انہوں نے یہ بتا دی کہ اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو آخری خطبہ دیا ہے جس کے بعد وہ باہر نہیں آئے، انہوں نے اس میں بہت زبردست باتیں کہی ہیں اور اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. اس میں انہوں نے کنویں کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی خدمات کا بھی ذکر کیا ہے. تین مرتبہ انہوں نے کہا جنت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریدی ہے. بڑے شرف کی بات تھی ان کے. اس میں انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے خلافت ملی ہے لوگوں، میں نے کبھی جمعے کی نماز نہیں پڑھائی مگر اس سے پہلے ایک غلام آزاد کر کے پھر آتا رہا. 12 سال ان کی خلافت رہی ہے، اور 12 سال میں کتنے جمعے آئے ہوں گے؟ کئی 100 جمعے انہوں نے پڑھائے ہیں. اس ضمن میں کئی 100 غلام انہوں نے آزاد کیے. یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے تھی. انہوں نے کہا دوسری چیز جس پہ مجھے مال خرچ کرنا ہے غلاموں کی آزادی کے بعد، وہ کمزور خاندانوں کی مدد ہے. کمزور خاندانوں کی جب انہوں نے مدد کرنا شروع کی تو 2 باتیں پیش آئیں. ایک تو ان سے کہا گیا کہ حضرت جو بیت المال ہے نا، جس کمرے کو، بڑے ہال کو آپ نے پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پر کوئی چوکیدار مقرر کرے. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جا کے دیکھ لو، وہاں کچھ ہوگا تو چوکیداری ہوگی نا، اگر ہوئی ہو گئی کچھ نہیں، میں رہنے ہی کچھ نہیں دوں گا تو چوکیداری کس چیز کی کرنی ہے. ایک یہ چیز پیش آ گئی. اور ایک چیز حضرت بکر رضی اللہ عنہ یہ کر دی کہ انہوں نے کہا سب کے لیے برابر ہے، کسی میں تفریق نہیں کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام ہیں، بدری ہیں، ان کے لیے آپ زیادہ رکھیں. سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کا کسی کے لیے کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا، انسانی ضروریات سب کی برابری ہوا کرتی ہیں. تو اس سے ان کا آزاد ہو، غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، کس وقت اسلام میں آیا ہے اور کس وقت وہ اسلام میں آیا ہے، اس کی تفریق کے بغیر میں ہر ایک کے لیے وظیفہ مقرر کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ اتنے پیسے ہر مہینے اپنے ہر شہری کو دے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے پھر اسے بدلا ہے کہ یہ خاندان وہ ہے. فرمایا اچھا اس کے لیے یہ کر دیں کیونکہ یہ قدیم الاسلام ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر جو قدیم الاسلام ہے، جیسے بدری ہیں یا جیسے پہلے کے لوگ ہیں، یہ اللہ انہیں اجر دے گا، دنیا کی زندگی کے حساب سے میں انہیں برابر رکھوں گا، ہر ایک کو برابر سہولتیں دی جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سہولتیں وہ قائم رہنے دیں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کر کے گئے تھے، لیکن اس سے زیادہ دینے لگے بعض خاندانوں۔ حدیبیہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کی بیٹیاں آئیں، انہیں بہت زیادہ دیا۔ کسی نے کہا تو فرمایا تم جانتے نہیں ہو، یہ فلاں کی بیٹی ہیں، ان کے والد، ان کے بھائی حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، میں انہیں کیسے عام لوگوں کے برابر کر سکتا ہوں۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب آخری سال تھا نا، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اگر مجھے ایک سال اور مہلت دی تو میں اپنے سارے شہریوں کو برابر کر دوں۔ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ صحیح کہتے تھے، میں سب کو برابر کر دوں گا، لیکن پھر ان کا شہادت ہو گئی، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بہت مال اور بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت اپنے زمانے میں کرواتے تھے، اور بیت المال کی رقم سے تجارت کی جاتی تھی اور پیسہ آتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج سٹیٹ ہے، ریلوے سے انہیں آمدن ہونے لگے، پی آئی اے سے آمدن ہونے لگے، اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں نا، گھوڑے اور اونٹ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تجارت کرواتے تھے بہت زیادہ، بڑے پیمانے، اور اس سے جو نفع آتا تھا وہ بیت المال میں آتا تھا، حکومت اس کی سرپرستی کرتی تھی، جیسے ہر دنیا کے ہر ملک میں حکومت کے اپنے ادارے ہیں جہاں سے وہ پیسہ کماتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی یہی حال تھا۔ تو چنانچہ اونٹ اور گھوڑے بھیجے جاتے تھے، اور ان کا تجارت سے جو نفع آتا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے استعمال کرتے تھے۔ تو ان کا سب سے زیادہ میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں غلاموں کو آزاد کروں، اور دوسرا مصرف انہوں نے بتایا کہ ہم غریب لوگوں کی، غریب خاندانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، ہم دیکھیں کون کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، ہم اس کے لیے پیسے خرچ کریں۔ اور تیسرے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہ لوگوں فوج کی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے تاکہ مملکت کا تحفظ ہو۔ اور پھر ایک چیز پیش بھی آ گئی تھی کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے فوراً بعد ارتداد شروع ہو گیا تھا۔ اب ارتداد جو شروع ہوا ہے تو فوج پہ اچھا خاصا خرچہ تھا، جنگی سامان انہیں دینا، سواریاں انہیں دینا، ان کا خیال رکھنا، پیچھے جو ان کے گھر والے رہ گئے ہیں ان کو کرنا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر آپ بہت بڑے تاجر ہیں، اس کو سنبھالیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اعلان کروایا کہ جو بھی جہاد پہ جانے والا اپنا مال چھوڑ کے جائے زبیر کے پاس، تو جتنا مال وہ چھوڑ کے جائے گا گورنمنٹ اتنا ہی مال اور دے کے یہ کمبائن ہو جائیں گے دونوں، تو اس سے تجارت ہوگی اور نفع میں ہم شریک نہیں ہیں، نفع جو بھی ہوگا وہ سپاہی اور فوجی کو دیا جائے گا۔ مثلاً ایک لاکھ فوج والے دے گئے، کوئی فوجی دے گیا، ایک لاکھ سرکار دے دے گی، دو لاکھ ہو گئے، اب اس دو لاکھ پہ جو نفع آئے گا اس فوج والے کو ملے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور بچے ہو رہے ہیں، یہ جہاد پر جانے سے تھوڑی سستی کر رہے ہیں، گھر انہیں زیادہ اچھے لگنے لگ گئے ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ تم ڈرو نہیں، اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ہم اس کے لیے محکمہ مقرر کر رہے ہیں، اور اس کا سربراہ میں زبیر رضی اللہ عنہ کو لگا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ چیز پیش آ گئی تھی، انہوں نے غلاموں کے آزاد کرنے میں، کمزور خاندانوں میں اور فوج کے انتظامات کرنے میں مملکت میں تین حصوں میں رقم کو تقسیم کیا، اور تینوں کو برابر رقمیں ملتی تھیں۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، اللہ پہ یقین اور بھروسہ اور حکمران وقت کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت میٹر کرتا ہے، بہت بہت اہمیت ہے اس کی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا ان لیڈرز کو دیکھتا ہے کہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ کیا ہیں، جو ان کے کام ہیں وہ کیا ہیں. اسپین میں قحط پڑ گیا، قاضی سعید رحمۃ اللہ علیہ قرطبہ میں امام تھے، شاہی بھی اور بڑا اللہ نے علم انہیں دیا تھا، اور بہت صاف سچی بات کہنے والے. قحط پڑ گیا تو شہزادے آئے، جمعے کا دن تھا، انہوں نے جا کے نماز پڑھانی تھی، تو بے وقت آئے شہزادے، تو حیران ہوئے. انہوں نے کہا والد نے بھیجا، امیر المومنین نے کہا ہے کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا مانگیں. تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ میں تو دعا مانگوں گا، تمہارا باپ کیا کر رہا تھا، یعنی اس کا حال بتاؤ. انہوں نے کہا جب ہم نکلے ہیں تو ہم نے والد کو دیکھا، جمعے سے پہلے رکعتیں کچھ پڑھ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ پیشانی، ایک شہزادہ بولا کہ میں نے دیکھا پیشانی زمین پہ مٹی میں ان کی ملی ہوئی تھی، اور میرے والد بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ میری رعایا کو کیا صرف میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا جائے گا، اے اللہ میرے ملک میں یہ قحط آ گیا ہے، کیا اس لیے کہ میں گناہگار آدمی ہوں؟ اے پروردگار تو درگزر فرما اور بارش دے. انہوں نے کہا جب زمین کے حکمرانوں کی مٹی میں جبین پیشانی مل جاتی ہے تو آسمان پروردگار اس سے رحمت ہی برساتا ہے. تم ٹھیک حالت میں اگر جو کہہ رہے ہو، اگر یہ ٹھیک ہے تو بارش برسے. لکھا ہے اسپین کی تاریخ میں کہ جمعے کی نماز پڑھا کے انہوں نے دعا کی، اور لوگوں کو بھاگنے کی نوبت آ گئی کہ کسی طرح گھر پہنچے، اتنی شدید بارش شروع ہو گئی. تو حکمران جن عیاشیوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دونوں کے ثمرات اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. قحط پڑ گیا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قحط تو بہت بڑا تھا اور بہت مشہور واقعات ہیں، لیکن یہ آئے تھے غالباً جواسی کے تھے. جواسی بحرین کا ایک قصبہ تھا. حنفی فقہا کہ ہاں جہاں یہ بحث آتی ہے کہ جمعے کی نماز گاؤں میں پڑھی جائے گی یا نہیں، وہاں جواسی کا ذکر آتا ہے. مدینہ منورہ کے بعد پہلی مرتبہ جواسی میں جمعہ قائم ہوا تھا. منظر ابن ساوی ان کے تھے بادشاہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد یہ بحرین جتنا تھا پورے کا پورا بحرین مرتد ہو گیا تھا، چند ایک لوگ مسلمان رہ گئے تھے، ورنہ ان میں کوئی رہا ہی نہیں تھا. اور بحرین میں اتنی زیادہ شدید تباہی آئی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پوری فوج بھیجنی پڑ گئی تھی بحرین، بڑا بڑا دستہ اور بڑے فوجی وہاں گئے تھے تاکہ ارتداد پر قابو پایا جا سکے. تو ایک تو قحط ہو گیا. منذر بن ثابی جو تھے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ان کی وفات کے وقت موجود تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا منذر نے، کہ میں جو مال دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بادشاہ ہوں، یہ بتاؤ کہ مجھے اس مال کا کیا کرنا چاہیے؟ ایک بٹا تین حصہ تو اللہ نے میرے اختیار میں رکھا ہے نا، اس کا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کو دیکھیں، غریبوں میں انہیں دے دیں، ایک صورت یہ ہے کہ اپنے ملک کے غریبوں کو دے دیں، اور تیسری صورت انہوں نے کہا یہ ہے کہ آپ بیماروں کے علاج کے لیے دے دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، آپ بیماروں کے علاج کے لیے، ایک بٹا تین حصہ، اسپتال جو قائم ہوتے تھے مسلمان جو قائم کرتے تھے اس کا نام تھا بیمارستان، جیسے گلستان، بوستان، بیمارستان. بیمارستان کے نام سے کئی ہسپتال مسلمانوں نے قائم کی. پورا عالم اسلام بیمارستان جو تھے ان سے بھرا ہوا ہوتا تھا. یہ کوئی اب تک ہم نے کسی سے سنا نہیں، مگر ہم سوچتے ہیں کئی مرتبہ، عقل نہیں کرتے، یہ جتنی ہمارے اب نسل آ رہی ہے نا، یہ پاکستان میں اس وقت جوان بچوں اور بچیوں کی تعداد 60 سے 70% آبادی میں ہے، ہر طرف لڑکے لڑکیاں جوان نظر آئیں گے. امر واقعہ ہے نا. یہ 60-70% لڑکے اور لڑکیاں 30 سال بعد سب بڈھے ہو جائیں گے, اور اس وقت انہیں جب اسپتالوں کی ضرورت پیش آئے گی اور اس وقت جو بیماریاں ہوں گی, کسی حکومت نے سوچا ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آفرین ہے چائنا پہ, 10,000 لوگوں کا ہسپتال چند دنوں میں کھڑا کر دیے. 10,000 ہی ہیں, ہے نا؟ ہے جی, 1,000, سوری, اسی لیے شک ہو رہا تھا. 1,000 ہسپتال, 1,000 بیماروں کے لیے ہسپتال چند دنوں میں کھڑا کر دیا انہوں نے. یہ ہے نا قومیں. اب وہ ساری چیزیں ایک دم سے تو نہیں بن گئی, پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہوگی نا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ہم آج بات کر رہے ہیں, 30 سال بعد جو نسل آئے گی وہ جوان تو پتہ نہیں کتنے فیصد ہوں گے, مگر بڈھے ان کے 60-70%, 50% بھی بڈھی قوم ہو گئی, تو ان سب کی بیماریوں کا کیا بنے گا, ان کے میڈیکل سٹورز کا کیا بنے گا؟ اور میڈیکل کی سہولت تو آپ واپس لیتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس وقت ہوگا کیا؟ یہ کبھی نہیں سوچتے, کوئی نہیں سوچتا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ 1/3 جو مال اپنا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے آپ مریضوں کے لیے استعمال کر دیں, تو انہوں نے کہا مریضوں کی خیر خواہی زیادہ اچھی ہے, مریضوں پہ خرچ کرنا زیادہ اچھا ہے. تو یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے پتا چلتا ہے کہ پیشنٹس, ہاسپٹلز, لوگوں کے لیے کیا چیز نفع دینے والی ہے. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ جو 3 تقسیمات کی تھیں, اس کے بعد وہ جو قحط پڑ گیا تو وہ قحط تھا شدید, ایک چیز قحط ہو گئی, اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو دوسری طرف یہ 3 کام کرنے تھے. عام پبلک نے کیا کیا؟ جواسی سے غالباً یہ لوگ آئے تھے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, جاؤ اللہ سے مانگو, اللہ تعالی بارشیں دے اور میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا. کچھ نہیں کر سکتا کا مطلب یہ کہ سرکار کے پاس خزانے میں کچھ نہیں, اور کروں گا یعنی کہیں سے بھی پیسہ آیا تو تمہیں ترجیح دی جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نکلے اور ہم نے ایک بہت بڑی حویلی دیکھی, اونٹ ہیں کہ داخل ہی ہوتے چلے جا رہے. پتا چلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حویلی ہے. پتا چلا 1,000 اونٹ زیتون کا تیل, گندم اور آٹے سے لدے ہوئے آئے, اور ہجوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں. تو تاجر بات کر رہے تھے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ سارا قافلہ جتنا اس کا سامان ہے بیچنے کے لیے لوگوں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ ریٹ لگاؤ. وہ جو بیٹھے ہوئے تھے تاجر, پہلے سے ہی انہیں پتا تھا, تو ایک اٹھا اور اسے کہا اللہم درہمین, حضرت 1 کے 2 دوں گا. فرمایا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ مل رہے ہیں. اس نے کہا دوسرا اٹھا اور اس نے کہا 1 کے 3 لے لیں, 4 لے لیں, 5 لے لیں. 5 پہ پہنچ کے بعد ختم ہو گئی, کوئی تاجر نہیں بولا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مجھے 1 کے 10 مل رہے ہیں. لوگوں نے کہا مدینہ منورہ میں ہم سے بڑا تاجر کون ہے جو 1 کے 10 دے آپ کو, 5 کہتے ہیں تو ہم ابھی تیار ہیں, پیسے لے لیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے کہا کہ 1 پہ وہ 10 دے گا, تم لوگ گواہ رہے نا, 1,000 اونٹ میں سارے گندم آٹا اور تیل زیتون کا ان جواسی والوں کو دے دیے. فرمایا اللہ کی راہ میں تم لے جاؤ. اتنا بڑا دل تھا, یہ سرکار کے ساتھ معاون تھی. فرمایا سب لے جاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ پیش آ گیا تھا. ایک مرتبہ فرمایا اپنے بیٹے حسن سے کہ حسن ایک آدمی مانگنے کے لیے آ گیا تھا, تو فرمایا حسن جاؤ اور والدہ سے کہو کہ میں ان کو ابھی 6 دے آیا تھا درہم, تو 1 بھیج دیں اس غریب کے لیے. حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے والد کے کہنے پہ میں جب گیا تو والدہ فرمانے لگیں کہ والد سے کہو کہ یہ تو آپ ان چیزوں کے لیے دے کے گئے تھے گھر کی ضروریات کے لیے. میں واپس آیا عرض کیا تو انہوں نے کہا انہیں کہو وہ چھ ہی منگا رہا ہے تو انہیں چھ دے دیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ زیادہ اعتبار نہ کروں بنسبت اس کے جو میرے ہاتھ میں ہے تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. میرے ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس پہ زیادہ بھروسہ کروں. اور چھ دینار یا سکے اس نوکر کو دے دی. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم چپ حیران بیٹھے رہے. اب تو پیسہ پہلے اب تو کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی گزرا ہمارے پاس سے اور اس نے کہا اونٹ بیچنے جا رہا ہوں منڈی, آپ لوگوں نے لینا ہو. سیدنا علی رضی اللہ کا کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا 150. میں نے فرمایا 140. اس نے کہا لاؤ. فرمایا تم لاؤ. اونٹ کی رسی لی اور فرمایا اسے باندھو. اس نے کہا بیٹھ جاؤ, میں کچھ دیر میں تمہیں لیے پیسوں کا بندوبست کروں گا. کہتے ہیں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا, اس نے اونٹ دیکھا, وہ بھی منڈی جا رہا تھا. اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ کس کا؟ فرمایا میرا. اس نے کہا کتنے کا دیتے ہیں؟ فرمایا 200 کا. اس نے کہا منظور ہے. 200 دیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 140 دیے اس وہ جو بیٹھا ہوا تھا پہلے سے, اور 60 حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دیے. اور فرمایا والدہ سے کہو کہ یہ ہے وہ چیز, اللہ نے ایک کی جگہ 10 کا وعدہ فرمایا تھا. ان اللہ کے بندوں کا ایمان بھی ایسے ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پبلک میں بھی یہ چیز تھی کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, پیسہ جمع نہیں کرنا مارکیٹ میں آئے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تینوں چیزیں تھیں, ایک فوج کی ضروریات کو پورا کرنا, ایک مسلمانوں میں معاشر میں جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا, اور ایک یہ کہ غلاموں کو آزاد کرنا مستقل اس کے لیے آمدن تھی کہ آمدن کا ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اللہ کی غلامی میں داخل ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور کیا معاشی چیزیں تھیں, یہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں.